العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے بیٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے، اللہ تعالی فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدی چل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہمارا یہ سلسلہ علم دین کے پھولوں سے مزین ہوتا ہے اور بہت سارے مسائل ہم گھر بیٹھ کر سیکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور آج بھی سیکھیں گے۔ سلسلے میں آپ کی کالز اور ایس ایم ایس ہم شامل کرتے ہیں اور انشاءاللہ عز و جل آج بھی کریں گے۔ ایس ایم ایس کی بعض اوقات کہتے ہیں نا، لائن لگ جاتی ہے، تو ظاہر سلسلے کا وقت محدود ہوتا ہے، تو ممکنہ صورت میں ہم کچھ ایس ایم ایس اور کال شامل کر لیتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ مایوس نہ ہوا کریں کہ ہمارا ایس ایم ایس شامل نہیں ہوا یا ہماری کورس کو شامل نہیں کیا گیا۔ الحمدللہ عز و جل آپ سلسلہ پورا دیکھتے ہیں تو بہت سارے مسائل آپ سیکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جی، ہم کورس لیتے ہیں۔
مسئلہ ساری عادت سے عرض کر رہا ہوں، مفتی اکرام کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حج اور عمرہ، حج پہ کتنی اماؤنٹ ہو کہ حج فرض ہو جاتا ہے اور عمرہ کے لیے کیا شرائط؟ جزاکم اللہ خیر۔
آمین۔ کیا فرماتے ہیں حج اور عمرہ کے حوالے سے؟
اللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، حج کے لیے انہوں نے سوال یہ کیا کہ کتنی رقم ہونی چاہیے، تو اول تو یہاں تو خاص کوئی مقدار بیان نہیں کی جا سکتی۔
جی،
ہمارے عمومی طور پہ سرکاری طور پہ بھی جاتے ہیں اور سرکاری اسکیم سے بھی جاتے ہیں، پرائیویٹ سے بھی جاتے ہیں، اور سرکاری اسکیم سے عموماً جو ہے پرائیویٹ کے مقابلے میں کم ہوتے ہیں پیسے۔
صحیح۔
اور البتہ یہ کہا جائے گا کسی کے پاس اتنے ہیں پیسے کہ جس سے جو ہے وہ بآسانی آ جا سکتا ہے،
ٹھیک ہے،
وہاں جتنے عرصہ قیام ہوگا وہاں رہے گا، وہاں کا خرچہ وغیرہ اس کے پاس ہے، اور جو اس پر جن کا نان و نفقہ واجب ہے، اس کے اہل و عیال ہیں، جتنے عرصہ وہ حج کے دوران وہاں رہے گا، پیچھے اس کے اہل و عیال کے لیے نان و نفقہ وغیرہ سب موجود ہے، تو ایسی صورت میں اس پر جو ہے حج فرض ہوگا۔ حج کے ایام میں، حج کے مہینوں میں کسی کے پاس یہ رقم ہو، بلکہ جب حج کی درخواستیں جا رہی ہوں اور کسی کے پاس اتنی استطاعت ہو تو اس پر جو ہے وہ حج فرض ہو جائے گا۔ یہ تو تھا حج کا معاملہ۔ عمرہ جو ہے وہ فرض یا واجب نہیں ہوتا، یعنی ایسا نہیں ہے کسی بات کی مخصوص رقم ہو تو پھر ہی عمرہ واجب ہوگا، تو عمرہ فرض و واجب نہیں ہوتا، نہ عمرہ کرنا لازم ہوتا ہے۔
صحیح۔
اصل ہے کہ صاحب استطاعت پر، جس کی تفصیل میں نے بتائی ہے، کسی کے پاس اتنے ہوں کہ وہ آنے جانے کا خرچہ، یعنی پورا جو پیکیج ہے وہ اس سے بآسانی ہو سکتا ہو، تو ایسی صورت میں جو ہے اس پر حج فرض ہوگا۔
اچھا، یہاں پر مدی چل کے ناظرین کے لیے مزید اگر آپ یہ رہنمائی فرما دیں کہ مثال کے طور پہ جو اسکیمس وغیرہ ہوتی ہیں اس میں جو فارم بھرے جاتے ہیں، اب مجھ پر حج فرض ہو گیا جیسے آپ نے فرمایا، جو تاریخ بیان کی، اب میں نے فارم وغیرہ بھی بھرا، سارا سلسلہ کیا، لیکن نمبر نہیں آیا قرآن دازی میں، تو کیا اب حج فرض رہے گا یا وہ نمبر نہ آنے کی وجہ سے؟
اگر نمبر نہیں آیا تو نمبر نہ آنے سے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب حج فرض نہیں۔
صحیح۔
حج جب ایک دفعہ فرض ہو گیا تو اب وہ جو ہے فرض جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا جب تک وہ حج کر نہ لے۔
صحیح۔
اب سرکاری اسکیم بھی قرآن دازی میں اس کا نام نہیں آیا۔
صحیح۔
اور اس کے بعد اتنے پیسے ہیں کہ وہ پرائیویٹ بھی جا سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اس پر لازم ہوگا کہ وہ پرائیویٹ جائے۔
صحیح۔
اور اسی سال حج کرے۔ اگر تاخیر کرے گا، سوچے گا نہیں یا چلو اگلے سال کوشش کروں گا، हैं इसके बाद पैसे, लेकिन चाहता है चलो सरकारी स्कीम में जरा पैसे कम रखते हैं, प्राइवेट में थोड़ा ज्यादा लगते हैं तो पैसे बच जाएंगे, तो ऐसी सूरत में वो गुनहगार होगा ताखिर करने की वजह से, तो उस पर लाजिम होगा कि प्राइवेट तौर पर हज पे जाए। हाँ, अगर किसी को बाकी इतने ही पैसे थे कि वो सरकारी तौर पर सरकारी स्कीम के तहत ही जा सकता था, वैसे नहीं जा सकता, तो ठीक है फिर वो अगली दफा वो कोशिश करे।
सही,
लेकिन उस पर जो है हज करना फर्ज हो चुका है, उसे बाहर सूरत जो है वो हज करना होगा।
नदी शरीफ के नाज़रीन, हज के हवाले से आपने सुना इसकी फर्जियत का, किस तरह ये फर्ज होता है, मुफ्ती साहब ने इसको बयान फरमाया, और साथ ही उमरे के हवाले से भी इशारा फरमा दिया कि उमरा जो है ना ये फर्ज होता है ना वाजिब होता है, ये हर एक अपनी खुशी से हरमैन तैयबैन की ज्यारत के लिए आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिरी के लिए हाजिर होते हैं, तो ये फर्ज और वाजिब वाला मामला नहीं है। जी, अगली कॉल लेंगे हम।
दारुल इस्लाम में मेरा ये सवाल है कि अगर कोई इस्लामी भाई अपना मकान बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए पैसे इकट्ठे करता है, बैंक वगैरह में रखता है, तो क्या ये इसको 12 माह हो जाएंगे तो इसकी भी ज़कात निकालनी पड़ेगी? जवाब इरशाद फरमाइए।
रकम उनके पास मौजूद है लेकिन अभी तक उन्होंने मकान खरीदा नहीं है, उस रकम पे जो है वो साल गुजर चुका है, तो जितनी भी रकम होगी साल गुजरने पर तो उस पूरी रकम पे जो है वो ज़कात अदा करनी होगी।
ठीक है जी, अगली कॉल लेंगे हम सिलसिले में।
मुफ्ती साहब से सवाल ये है कि मेरा जो बड़ा बेटा है ना बालिग नहीं है, तो वो नमाज पढ़ता था ना तो मैं उसको पैसे देखा करता था, वो लॉकर में रखता जाता था, और उसके कुछ पैसे इकट्ठे हुए, उसने मुझे पैसे दिए कि बाबा जान ये जो है ना आप मुझे इसकी ना साइकिल ले दो। अब मेरा सवाल ये मुफ्ती साहब से, अगर मैं साइकिल लेता हूँ तो मैं उस जो बच्चे के पैसे है वो दूसरे बच्चों की नीयत कर सकता हूँ कि ये दूसरे बच्चे भी साइकिल इस्तेमाल कर ले, सिर्फ यही बच्चा इस्तेमाल करेगा?
जी, क्या फरमाते हैं?
देखें, जो सूरत इन्होंने बयान की है कि अपने बच्चे को पैसे देते रहे हैं, उसके पास रकम जमा हो रही है,
ठीक है,
अब वो नाबालिग है, तो ऐसी सूरत में अब वो उसकी रकम से अगर वो साइकिल लेकर आते हैं तो अब जाहिर है उस रकम का मालिक जो है नाबालिग बच्चा उसका हो चुका है, तो अब किसी और बच्चे के लिए उन पैसों से कोई चीज नहीं खरीद सकते, और इनकी नीयत का भी कोई फायदा नहीं है कि चलो इस नीयत से कि दूसरे बच्चे भी इस्तेमाल कर लें, तो उसका हल यही है रकम उसी के पास जो है वो रहने दें, या अपने तौर पे जो है अपने पैसों से, वाली साहब अपने पैसों से जो है वो साइकिल ले आए,
सही,
और नीयत ये रखेंगे मालिक मैं हूँ, इस्तेमाल सबके लिए है,
सही,
ये तो हो सकता है। नाबालिग बच्चों के पैसों से जो उसके लिए चीज ली जाएगी वो फकत उसी के लिए ही होगी और वही इस्तेमाल कर सकेगा।
अच्छा, आपने माशाल्लाह बहुत प्यारा ही जवाब भी दिया और उनको इसका हल भी इरशाद फरमाया। अब उसके जो पैसे थे पर्टिकुलर जो रखे हुए, जो नाबालिग बच्चा जो मालिक है, अब ये साइकिल तो अपने पैसों से लेकर वो सबके लिए इसको हिबा कर दे, मालिक ये खुद रहे, अब उसके जो पैसे हैं ये उसकी ही जात पर किस तरह खर्च किए जाएं, जैसे उसकी जरूरत की चीजें, दूध है और दीगर चीजें जो
देखें, उसकी जात पर इस तरह हो सकती हैं कि उस पर खाने पीने के एतबार से, पहनने के एतबार से जो अखराजात हैं वो उस पर वाली साहब उन पर खर्च कर सकते हैं उनके पैसों से।
तो ये नाबालिग बच्चों के हवाले से भी हमें मसला पता चला कि अगर कोई घर का कोई भी बड़ा अगर उनको कोई पैसे देता है, उनको मालिक बना देता है, यानी उनको दे दिए और वो जमा कर रहे हैं, तो जाहिर है मिल्कियत उनकी तरफ चली गई, मालिक हो गए, अब ये पैसे उन्हीं पर खर्च किए, यानी उसी बच्चे पर खर्च किए जाएंगे, तो ये बहुत अहम मसला है। अल्लाह करे कि हमारे माशरे में इस हवाले से जो जाहिर पता नहीं है बहुत सारे लोगों को, तो इसका अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले की बरकत से हमें ये मसाइल भी पता चल रहे हैं। जी, अगली कॉल लेंगे हम।
मुफ्ती साहब की बारगाह में अर्ज है कि मेरे पास 1.5 लाख रुपए कैश और 2 से 3 तोला सोना पर ज़कात किस तरह निकालनी पड़ेगी मुझे, और अगर खाली सोना हो तो उसकी ज़कात किस तरह निकलेगी?
1.5 लाख रुपए भी है, सोना भी है।
जी,
क्या फोना?
पहले तो ये समझ लेंगे, अगर किसी के पास सिर्फ सोना हो और सोने के अलावा कुछ भी ना हो, यानी ना रकम है, ना चांदी है, ना कोई और माले ज़कात है, ना माले तिजारत, तो ऐसी सूरत में जब तक सोना 7.5 तोले ना हो उस वक्त तक ज़कात नहीं होगी। 7.5 तोले से कम सोना हो तो उस पर ज़कात नहीं होती। हाँ, जबकि सिर्फ सोना हो, अगर 7.5 तोले से कम सोना है और साथ कुछ ना कुछ चांदी भी है, जैसे इन्होंने मिसाल दी कि इनके पास जो 2 तोला सोना है और 1.5 लाख रुपए कैश भी है, تو اب اس صورت میں ان پر جو ہے وہ زکات ہوگی.
صحیح.
کیونکہ اب اس کو ملایا جائے گا, اب ملا کر ظاہر چاندی کا نصاب پورا ہو جاتا ہے.
صحیح.
شریعت نے سونے کا نصاب بیان کیا ہے 7.5 تولہ سونا, اور چاندی کا نصاب بیان کیا ہے 52.5 تولہ چاندی. اب کسی کے پاس سونا بھی ہے چاندی بھی ہے.
صحیح.
لیکن نصاب کے برابر نہیں. مثال کے طور پہ 1 تولہ سونا ہے اور 1 تولہ چاندی ہے.
صحیح.
اب شریعت یہ کہتی ہے کہ ان کو آپس میں ملائیں. ملانے سے اگر کسی ایک کا نصاب پورا ہو جائے, فی زمانہ چاندی کا نصاب ہو جاتا ہے.
صحیح.
1 تولہ سونے کی ہم چاندی خریدنے جائیں تو 52.5 تولہ چاندی سے زائد آئے گی.
صحیح.
تو ملانے سے جو ہے چاندی کا نصاب پورا ہو جاتا ہے تو زکات ہوگی. تو اسی طرح سونے کے ساتھ رقم بھی ہے اور ملانے سے چاندی کا نصاب پورا ہو رہا ہے تو اس صورت میں بھی زکات ہوگی.
صحیح.
لیکن اگر کسی کے پاس صرف سونا ہو اور کچھ بھی نہ ہو تو 7.5 تولے سے کم سونے پر زکات نہیں ہے.
صحیح. مفتی صاحب نے ہمیں زکوٰۃ کا نصاب اور جو سوال پوچھا گیا تھا یہ بھی ساتھ میں بیان فرمایا. مفتی صاحب, حج کی بات چلی تھی, حج کی فرضیت کے حوالے سے, تو یہ بنت غلام حیدر ہیں باب المدینہ کراچی سے, یہ پوچھنا یہ چاہ رہی ہیں کہ حج فرض نہیں تھا, ہم نے کر لیا, اب پتہ چلا کہ حج ہم پہ فرض ہو گیا, تو جو ہم نے وہ حج کیا تھا اس کا کیا ہوگا؟ یا
دیکھیں, اگر حج فرض نہیں تھا, انہوں نے کر لیا اپنی, یعنی کوئی حج بدل والی صورت نہیں تھی, تو جو شریف فقیر ہو جس پر حج فرض نہ ہو اور وہ حج کر لے تو اس کا فرض حج ادا ہو جاتا ہے.
صحیح.
جبکہ وہ فرض حج یا مطلقاً حج کی نیت کرے.
صحیح.
ہاں, کوئی نفلی حج کی نیت کرے گا تو اس کا نفلی حج ہوگا, اور عمومی طور پہ ایسا نہیں ہوتا.
صحیح.
مطلقاً حج کی نیت ہوتی ہے یا فرض حج کی نیت ہوتی ہے.
صحیح.
تو ایسی صورت میں ان کا فرض حج ادا ہو گیا, دوبارہ استطاعت ہونے کی صورت میں ان پر دوبارہ حج کرنا فرض نہیں ہوگا.
اس حوالے سے ان کو جواب مل گیا کہ آپ کا فرض ادا ہو چکا. اچھا, ایک ایسے میں سوال شامل کرتے ہیں, 1 لاکھ رقم پر کتنی زکات ادا ہوگی؟ جواب ارشاد فرمائیں.
آسان صورت تو یہی ہے کہ 1 لاکھ پر 2500 روپے زکات ہوگی.
ٹھیک. جی, مزید کالس لیں گے ہم.
جی سر, میں ولی الرحمان بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب کا کچھ علم ہے کہ نماز کے حوالے سے کچھ سوال کرنا ہے. سوال یہ کہ میں ایک چھوٹے گاؤں سے بات کر رہا ہوں, ہمارے مسجد میں جو ہے نا جمعے کی نماز کی تعداد جو ہے بہت کم ہوتی ہے, کیا ہمارا نماز قبول ہوتا ہے کہ نہیں؟
جی, جمعے کی نماز کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟
دیکھیں, اصل مذہب کے مطابق جو ہے جمعہ کے لیے شہر یا فناء شہر ہونا شرط ہے. یہ گاؤں دیہات کی بات کر رہے ہیں.
جی جی.
تو وہاں بھی علماء نے اجازت دی ہے, نادر و روایہ امام ابو یوسف علیہ رحمہ سے ہے, کہ کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں اتنے مسلمان مرد عاقل بالغ تندرست جن پر جمعہ فرض ہو سکے.
صحیح.
اگر اس جگہ کی وہ سب سے بڑی مسجد جو ہو, اس گاؤں کی, اس آبادی کی سب سے بڑی مسجد ہو, تو یہ سب لوگ وہاں پر آئیں تو وہ مسجد ان کے لیے چھوٹی پڑ جائے.
صحیح.
اگر اتنی آبادی بھی ہو تو نادر روایہ کے مطابق جو ہے یہاں پر جمعہ قائم کرنا درست ہے اور جمعہ ہو جائے گا. علماء نے اس پر جو ہے وہ فتویٰ دیا ہے جواز کا. لیکن اتنی آبادی تو ہے لیکن لوگ نماز پڑھنے کم آتے ہیں.
صحیح.
جیسے انہوں نے سوال کیا.
صحیح.
کہ اگر آئیں تو سب جن پر جمعہ فرض ہے تو مسجد بھر جائے,
بھر جائے گی,
لیکن جو ہے وہ تھوڑے سے نمازی ہوتے ہیں تو اس صورت میں جو ہے وہ جمعہ ان کا ادا ہو جائے گا.
ٹھیک.
جمعہ کے لیے یہ شرط ہے کہ کم سے کم 3 نمازی جو ہے نمازی مقتدی ہونے چاہیے, وہ شرط پوری ہو گئی تو جمعہ قائم ہو جائے گا.
ٹھیک ہے. جی, مزید کال.
حضور, یہ پوچھنا تھا کہ بعض والدین ہوتے ہیں کہ اپنی بیٹی کا حصہ نہیں دیتے, تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہماری جگہ دوسرے گھر میں چلی جائے گی, تو کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ کیونکہ بعض حصہ نہیں دیتے, اپنے پاس رکھ لیتے ہیں, ایسے حصہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ہماری اصلاح کرنا ہے.
جی, حصہ نہ دینا.
دیکھیں, بہت بڑی جہالت ہے یہ.
جی جی.
اور بیٹی کا حصہ تو نص قطعی سے ثابت ہے.
صحیح.
اور بیٹی کو حصہ نہ دینا یہ حرام قطعی ہے, کبیرہ گناہ ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین.
صحیح.
کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں یہ حکم ارشاد فرماتا ہے کہ بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہے, یعنی جتنا حصہ بیٹے کو ملتا ہے اس سے آدھا بیٹی کو ملتا ہے.
صحیح.
لیکن ہمارے ہاں عمومی طور پہ بہن بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جا رہا, جو کہ سخت حرام ہے. اور کوئی بیٹیاں اگر یا بہنیں اپنے بھائیوں سے مطالبہ کرتی ہیں تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے, وہ بیچاری اسی بدنامی کی وجہ سے مطالبہ بھی نہیں کر پاتی. تو اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بھئی وہ ضرورت مند ہے یا نہیں, اگرچہ کتنے ہی اچھا کھاتے پیتے گھرانے سے ہوں،
صحیح،
ویل سیٹ ہوں، اگرچہ ان کو ضرورت نہ بھی ہو، پھر بھی ان کا حصہ اپنی جگہ موجود ہے، ان کا حصہ بنے گا. اور حدیث پاک میں اس حوالے سے سخت وعیدیں آئی ہیں کہ جو کسی وارث کی میراث سے بھاگے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو کسی وارث کی میراث سے بھاگے اللہ تبارک تعالیٰ جنت سے اس کی میراث کو ختم کر دیتا ہے. یہ سخت حرام ہے. یہ کہ فضول باتیں ہیں، یہ جہالت کہ ہماری جائیداد غیروں میں چلی جائے گی. غیروں میں اگر آپ نے بیٹی بھی تو دی ہے، بیٹی دی ہے تو جائیداد تو بیٹی کے پاس جانا ہے،
صحیح،
تو کل کو ان کی اولاد کو کام آئے گی وہ چیزیں. تو لہذا یا یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم نے بیٹیوں کی شادی کرا دی ہے، ان کو جہیز وغیرہ دے دیا ہے، بس ان کا حصہ ہو گیا ہے، تو اس طرح بھی ان کا حصہ نہیں ہوتا. بہر صورت جائیداد میں جو ان کا حصہ بنتا ہے وہ دینا ہی پڑے گا. یعنی اگر والد کا انتقال ہو جاتا ہے، انتقال کے بعد والد کی وراثت کوئی ہے، ترکہ ہے، اس میں سے جو بیٹیوں کا حصہ بنتا ہے پورا پورا حصہ دینا ہوگا، وہ لازم ہے. ہاں اگر بالفرض کوئی بیٹی ہے، اگر وہ چاہتی نہیں لینا چاہتی، تو یہ اب یہاں کیا کرتے ہیں، معاف کروا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی ہم نے معاف کیا، ہم دستبردار ہوتی ہیں. تو اس طرح معاف کرنے سے بھی حصہ معاف نہیں ہوتا.
صحیح.
اگرچہ بہن نے معاف کر دیا ہو، لکھ کر دے دیا ہو، کل اس کی اولاد بھی مطالبہ کر سکتی ہے.
صحیح.
تو لہٰذا اس کا طریقہ یہ ہے کہ نہیں لینا چاہتی وہ کچھ، وہ لے کر اپنا قبضہ کر لے پھر کسی کو دے دے.
صحیح.
یا اپنے حصے سے کم پہ راضی ہونا چاہتی وہ بات الگ ہے، اس طرح کم پہ راضی ہو کر مساہلت کر لے.
صحیح.
لیکن جو ہے بہن بیٹی کا حصہ جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، بہر صورت انہیں دینا ہی ہوگا.
صحیح. تو مدی شریف کے ناظر، یہ بیٹیوں کے حصے کے حوالے سے مفتی صاحب نے تفصیل سے بیان فرمایا کہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی ایک حرام صورت ہے. جہاں ہے ظاہر ہم اسی کی بات کر رہے ہیں کہ بیٹیوں کو محروم کر دیا جاتا ہے، جبکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا حصہ بیان فرمایا، تو نص قطعی سے یہ ثابت بھی ہے. لہذا اس سے بچنا چاہیے، اس گناہ سے، یہ ظاہر حرام ہے. اس حوالے سے مفتی صاحب نے بیان فرمایا. جی اگلی کال لیں گے.
محمد شہزاد تاریخ یاقوت سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ نکاح کے حوالے سے ایجاب و قبول ضروری ہے یا جو نکاح نامہ ہوتا ہے اس پر سائن کرنے سے بھی نکاح ہو جائے گا؟ یعنی اگر ایک بار کسی نے ایجاب و قبول کہا ہو جائے گا، یا تین بار کہنا ضروری ہے، یا صرف دستخط کرنے سے ہی نکاح ہو جاتا ہے؟
تین سوال ہیں ان کے.
جی کیا سماعت. دیکھیں نکاح میں تو ایجاب و قبول ضروری ہے،
صحیح،
اس کے بغیر تو نکاح ہی نہیں ہوگا.
صحیح.
ٹھیک ہے. اب ایجاب و قبول جو ہے وہ ایک دفعہ ہی کافی ہوتا ہے.
صحیح.
اگرچہ ہمارے ہاں تین دفعہ جو ہے بلایا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
صحیح.
اچھی صورت ہے، لیکن یہ شرط نہیں ہے تین دفعہ کہنا.
صحیح.
ایک دفعہ بھی ایجاب و قبول ہو گیا اور ان کے ایجاب و قبول کو جو ہے دو گواہوں نے، مسلمان مرد یا ایک مرد دو عورتیں، یعنی جو مسلمان گواہ ہیں، شریک گواہ جو شریعت نے رکھے ہیں، تو وہ اگر سن لیں ایجاب و قبول کو تو یہی کافی ہوتا ہے، تین دفعہ کہنا ضروری نہیں ہے. اگر فقط یہ صرف دستخط کیے زبان سے ایجاب و قبول نہیں کیا تو اس صورت میں نکاح نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے. نکاح کے حوالے سے بھی بیان ہوا. جی مزید کال لیں گے ہم.
میرا سوال یہ ہے کہ اگر بازار سے جو پرندے ملتے ہیں پالنے کے لیے، جو کچھ حلال بھی ہوتے ہیں کچھ حرام بھی ہوتے ہیں، تو گھر میں پال سکتے ہیں یا نہیں، یہ مسئلہ مجھے بتا دیں. جزاک اللہ خیر.
پنڈی سے جی کیا فرماتے ہیں؟
الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. پرندے مال ہیں اور ان کا خریدنا اور بیچنا شرعاً جائز ہے. اگر کسی شخص نے پرندے رکھے ہیں تو رکھنا جائز ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ پرندوں کے حفاظت کی جائے، ان کو گرمی اور سردی سے بچایا جائے، ان کی بھوک اور پیاس کا خصوصی خیال رکھا جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پرندے رکھنے کی وجہ سے ان کو گرمی لگ رہی ہو تو ان کو پتہ ہی نہ ہو، یا سردی میں پرندے رکھے ہوں ان کو محسوس نہ ہو، یا کبھی پیاسے ہوں اور ان کو پانی نہ پلایا جائے، یا بھوکے ہوں ان کو دانا نہ کھلایا جائے. تو اگر ایسا کچھ بھی ہوگا تو یہ حرام ہوگا، ناجائز ہوگا، اور پرندوں کو ناحق اذیت دینے والا معاملہ ہوگا. اور اگر ایسا نہیں کرتے، ان کا مکمل خیال رکھتے ہیں، ان کے رہنے کا، ان کے کھانے پینے کا، ان کو گرمی سردی سے بچانے کا، تو رکھ سکتے ہیں اور ان کو خرید و فروخت بھی کر سکتے ہیں.
ماشاء اللہ، یہ ہمیں پرندوں کے حوالے سے جواب ملا. اگلی کال لیں گے.
برج تعلی سنت میں سوال عرض یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بکرا لیتا ہے اس نیت سے کہ قربانی کرے گا، اور پھر نیت بن جاتی ہے کہ چلو ابھی تو قربانی کی عید میں تاخیر ہے، دیر ہے، تو اب اس کا صدقہ کیا جا سکتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا فرمائیں گے مفتی صاحب؟
اگر تو اس نے جو جانور لیا ہے وہ شریف فقیر ہے، اس پر قربانی واجب نہیں تھی اور اس نے قربانی کی نیت سے یہ جانور لے لیا ہے، تو اب تو اس جانور کی قربانی کرنا اس پر واجب ہے، اس کو کسی اور کام میں صرف نہیں کر سکتا اور صدقہ وغیرہ بھی نہیں کر سکتا، اس کے لیے قربانی کرنا ہی ضروری ہے. اور اگر وہ شریف فقیر نہیں تھا بلکہ اس پر قربانی واجب تھی اور اس نے اپنے لیے وہ جانور خریدا ہے، تو اب اس صورت میں اس جانور کی قربانی کرنا اس کے لیے بہتر ہے، افضل ہے. لیکن اگر وہ اس جانور کو قربان نہیں کرتا اور اس کو صدقہ کر دیتا ہے تو یہ اس کے لیے ناپسندیدہ عمل ہوگا، مکروہ تنزیہی کا عمل ہوگا. لیکن بعد میں جو وہ نیا جانور خریدے گا وہ جانور اس کے لیے اتنی ہی قیمت کا یا اس سے اچھا جانور خریدنا ضروری ہے، اس سے کم قیمت کا اگر جانور خریدے گا تو یہ اس کے لیے مکروہ تحریمی ہوگا.
ماشاءاللہ بہت پیارا ہمیں یہ جواب مل گیا قربانی کے حوالے سے. اگلی کال لیں گے ہم سلسلے میں.
سوال میرا یہ ہے کہ میں نے بھائی کی بیٹی گود لی ہوئی، تو اس کا نکاح کروانا ہے. جب نکاح کروانا ہے جس سے بھائی کی بیٹی لی ہے اس کے ابو کا نام لکھاؤں یا میرے اپنے ابو کا نام ہوگا؟
یہ بڑا ہے. جی بالکل.
اور عمومی طور پہ ایسے مسئلے میں جب ہی یاد آتا ہے جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے،
نکاح کے وقت یاد آتا ہے
کہ بھائی نکاح نامے میں کس کا نام آئے گا، اصل والد کا نام آئے گا یا جس نے پالا ہے، جس نے پرورش کی ہے اس کا نام آئے گا. لیکن شرعی طور پر ولدیت تبدیل کرنا حرام ہے.
صحیح.
یہ جو شروع سے ہی کسی بچے یا بچی کو پالا ہے، پالنا جائز ہے، لیکن اس کی ولدیت میں اصل والد کا ہی نام ہونا یہ ضروری ہے. یہ شروع سے جو نام تبدیل کیا بس سرٹیفکیٹ میں، اس کے شناختی کارڈ وغیرہ میں، دیگر سرٹیفکیٹس میں جو نام تبدیل کر کے لے پالا، یعنی جس نے پالا ہے اس نے اپنا نام ڈال دیا، تو یہ تو حرام ہے.
صحیح.
اس کا تعلق نکاح سے نہیں ہے.
صحیح.
نکاح تو باہر صورت ہو ہی جاتا ہے.
صحیح.
کوئی اگر کسی کی کا حقیقی بیٹا نہ ہو لیکن مشہور یہ ہے کسی کا بیٹا ہے.
صحیح.
اور اس کے نام سے اگر نکاح بھی پڑھا دیا جائے تو نکاح ہو جاتا ہے، لیکن صحیح. یہ جو ولدیت تبدیل کرنا ہے یہ حرام ہے.
صحیح.
تو لہذا نکاح نامے میں بھی، نکاح پڑھاتے وقت بھی اصل والد کا نام ہی ذکر کیا جائے، نکاح نامے میں اصل والد کا نام ہی لکھا جائے، اور اسی طرح جتنے بھی ڈاکومنٹس میں انہوں نے ولدیت تبدیل کی ہے، اصل والد کی ولدیت نہیں ڈالی، تو ان تمام کو تبدیل کرنا بھی لازم ہوگا، اور ہر ڈاکومنٹس میں جو ہے اصل والد کا ہی نام لکھنا ضروری ہوگا.
ٹھیک. جی اگلی کال.
میرا پہلا سوال یہ ہے کہ نماز قصص کتنے سفر کے بعد پڑھنی چاہیے اور اس کی مدت کتنے دن ہے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ موبائل میں جو فوٹوز ہوتے ہیں، اگر موبائل جیب میں ہو تو کیا نماز ہو جاتی ہے؟ برائے مہربانی میری رہنمائی فرمائیں.
جی لوید بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ قصر نماز کے حوالے سے کتنا فاصلہ ہے؟
نماز قصر جو ہے وہ اس کے لیے یہ ہے کہ اپنی جس بستی میں رہتا ہے اس کی حدود سے باہر نکل کر اگر اس نے 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ متصل سفر کرنا ہے، تو اس صورت میں جو ہی اپنے بستی کی متصل آبادی سے نکلے گا تو اب قصر کرنا واجب ہوگا کہ ظہر، عصر اور عشاء کی نماز میں 2-2 رکعت پڑے گا، مغرب کی پوری پڑے گا اور فجر کی بھی پوری پڑے گا. اور اس کی مدت یہ ہے کہ جس علاقے میں وہ جا رہا ہے اس علاقے میں اگر وہاں پر اس نے 15 دن یا اس سے زیادہ رہنا ہے تو وہاں پر مقیم ہو جائے گا، جو ہی اس علاقے کی حدود میں داخل ہوگا تو پوری نماز پڑھنا شروع ہو جائے گا. اور اگر اس نے وہاں پر 15 دن سے کم 12-13-14 دن یا 8-9-10 دن رہنا ہے یا 1 دن رہنا ہے، تو پھر اس صورت میں وہ جتنا بھی وقت وہاں رہے گا 15 دن سے کم اتنے پورے وقت کے اندر وہ نمازیں قصر ہی کرے گا. اور جو دوسرا سوال پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ فوٹو اگر موبائل کے اندر رکھے ہیں تو اب اور وہ موبائل جیب کے اندر رکھا ہے تو نماز پڑھنا شرعاً جائز ہے، نماز ہو جائے گی. ہاں وہ الگ بات ہے کہ وہ فوٹو جو ہے وہ شرعاً بنانا اور ان کا رکھنا جائز ہے یا نہیں ہے. اگر وہ ناجائز فوٹو ہیں تو ان کا بنانا بھی ناجائز اور ان کا پاس رکھنا بھی ناجائز ہے، اور اگر جائز ہیں تو پھر ان کو پاس بھی رکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں.
جی اگلی کال لیں گے ہم.
واجد اتاری چمنے اتار چنیور سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ بہت پیارا سلسلہ ہے دار الافتاء اہل سنت. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض سوال ہے کہ دھوپ سے چھاؤں میں آنے سے منع کیا ہے, اگر دھوپ سیکنے کی حاجت ہو تو وہ کس طرح سے ہم دھوپ سیک سکتے ہیں؟ جواب عطا فرما دیجئے.
کیا فرماتے ہیں؟ شرعی طور پہ تو اس میں حرج نہیں ہے,
صحیح.
طبی طور پہ وہ الگ بات ہے,
صحیح.
ورنہ دھوپ سیکنے کے حوالے سے تو اس میں کوئی اس حوالے سے کہیں پڑا نہیں ہے کہ دھوپ سے چھاؤں میں آنا. ہاں یہ کہا گیا کہ آدھی دھوپ اور آدھی چھاؤں ہو تو وہاں نہ بیٹھا جائے,
صحیح.
یا تو پوری دھوپ میں آ جائے یا پورا
چھاؤں میں آ جائے. ٹھیک جی, مزید کون لیں گے؟
پنجاب وزیر آباد, محمد فروغ بات کر رہے ہیں. میرا سوال ہے میں مفتی صاحب سے, جمعہ قضا ہو گیا تو جمعہ نو ادا کس طرح کیتا جائے؟
جی نوید بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟
جمعہ اگر رہ گیا ہے, جمعہ کی نماز اس پر فرض تھی, جان بوجھ کر چھوڑ دی تو فرض عین کا تارک ہوا اور سخت گناہ تھا, اور اگر اس پر فرض نہیں تھی اور اس سے رہ گئی ہے, یا فرض تھی اور کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکا رہ گئے ہے, تو دونوں صورتوں میں اب فرض کی جمعہ کی قضا تو نہیں ہے, تو اس پر لازم ہوگا کہ وہ اگر وقت موجود ہے تو ظہر کی نماز ادا کرے, اور اگر ظہر کا وقت ختم ہو چکا ہے تو ظہر کی قضا کرے.
اچھا نوید بھائی, ایک ایس ایم ایس کا بھی ہم جواب لیں گے آپ سے, اور ایس ایم ایس یہ ہے کہ اگر قرآن مجید پڑھنا نہ آتا ہو نماز میں تو کیا فقط بسم اللہ پڑھ کر یا امام کے پیچھے کھڑے ہو کر اگر ہم نماز پڑھتے ہیں جماعت سے تو کیا اس صورت میں ہماری نماز ہو جائے گی؟
اگر امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو پھر تو اس صورت میں قراءت کرنا مقتدی پر نہ لازم ہے نہ اس کے لیے جائز ہے, تو اب اس کے لیے امام کی قراءت اس کی قراءت ہے, اس کی نماز ہو جائے گی, لیکن اس کے لیے تحیات پڑھنا واجب ہوگا اور اس کو یاد کرنا اور اس کو پڑھنے کے احکام الگ سے ہوں گے. اور اگر وہ اکیلے پڑھ رہا ہے تو اس صورت میں کم از کم اتنی قراءت کرنا اور یاد کرنا اس پر فرض ہے کہ جس سے نماز درست ادا ہو جائے, یعنی کم از کم ایک آیت یاد کرنا اس کے لیے فرض ہے, اور پھر اس کے بعد باقی جو ہے وہ سورہ فاتحہ پوری پڑھنا واجب ہے, اور پوری کوئی سورت جو چھوٹی ہو اور بڑی ایک آیت کے برابر ہو تو اس کا پڑھنا واجب ہوگا.
مدنی چہرے کے ناظرین کو ہم یہ دعوت پیش کریں گے اس حوالے سے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں قرآن مجید کو پڑھانے کے حوالے سے, سکھانے کے حوالے سے الحمدللہ مختلف شعبہ جات موجود ہیں. اگر بچوں اور بچیوں کی بات کرتے ہیں تو الحمدللہ مدارس المدینہ موجود ہیں, اگر بڑے اسلامی بھائیوں کی بات کرتے ہیں اسلامی بہنوں کی تو الحمدللہ ایسے مدارس کی تعداد بھی ہزاروں کی تعداد میں ہے. مدرسۃ المدینہ آن لائن ہے دنیا بھر میں, الحمدللہ انٹرنیٹ کے ذریعے کمپیوٹر کے ذریعے قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے, مختلف کورسز رکھے گئے ہیں جس کے اندر قرآن سکھایا جاتا ہے. تو یوں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے اگر آپ وابستہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ عزوجل نہ صرف یہ کہ آپ کو قرآن پڑھنا آ جائے گا بلکہ انشاءاللہ قرآن پڑھانے والے بھی آپ بن جائیں گے, اور یوں نماز اور دیگر معاملات بھی ہمارے درست ہو جائیں گے. جی اگلی کال.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمیں عقیقہ کا طریقہ بتا دیجیے.
جی سر,
اگر کسی کے ہاں بچہ یا بچی کی ولادت ہوئی تو سنت طریقہ یہی ہے بہتر کہ ولادت کے ساتویں دن وہ عقیقہ کرے. بچے کے لیے, لڑکے کے لیے دو بکرے اور لڑکی کے لیے جو ہے ایک بکری وہ ذبح کرے. جانور کی وہی شرائط ہیں جو قربانی کے جانور کی ہوتی ہیں, یعنی بکرا یا بکری ذبح کر رہے ہیں تو کم از کم اس کے عمر جو ہے ایک سال ہونی چاہیے,
صحیح.
اور اس کے اندر کوئی عیب بھی نہیں ہونا چاہیے, یعنی بچے کے لیے دو بکرے ہو جائیں گے اور بچے کے لیے ایک بکری ہوگی,
صحیح.
اگر بالفرض اس کے پاس نہیں ہے, یہ بچہ ہے اور بچے کے لیے ایک بکری یا بکرا کرنا چاہتا تو پھر بھی عقیقہ ہو جائے گا. اب عقیقے میں یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنا,
صحیح.
اگرچہ اس کے لیے عقیقے کی ایک دعا بھی ہے, وہ اگر نہ آتی ہو نہ بھی پڑی ہو تو عقیقے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا, عقیقہ ہو جائے گا,
صحیح.
تو مزید تفصیل جاننا چاہیں تو امیر علیہ سنت کا ایک رسالہ ہے عقیقے کے بارے میں سوال جواب, اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے. اور عقیقے کا گوشت جو ہے سب کھا سکتے ہیں,
صحیح.
کسی کو کھانے کی, کسی رشتے دار کو کھانے کی ممانعت نہیں.
اچھا اس میں سے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نمازوں سے دور ہو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق دی اور وہ مدنی ماحول سے وابستہ ہوا, ہم جو بھی کہہ رہے ہیں توبہ کی توفیق ملی, تو کیا اس کی توبہ قبول ہوگی؟ ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ جو نمازیں اس کی رہ گئی تھیں تو کیا وہ معاف ہو گئیں یا کیا ہوگا اس کا؟
دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر سچی توبہ کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کا گناہ معاف فرمائے گا. نمازیں جو قضا ہوئیں توبہ تو تاخیر کی جو توبہ ہے اس کی تو کرنی ہوگی, اور توبہ کے ساتھ ساتھ وہ نمازیں معاف نہیں ہوں گی. جتنی نمازیں بالغ ہونے کے بعد اس نے قضا کی ہیں وہ ساری کی ساری نمازیں حساب لگا کر وہ پڑھنی ہوگی, یعنی اسے قضا عمری کرنی ہوگی, ساتھ ساتھ تاخیر کی توبہ بھی کرنی ہوگی.
اس سلسلے میں الحمدللہ ایک رسالہ بھی موجود ہے, قضا نمازوں کا طریقہ, اور یہ نماز کے احکام جو امیر علیہ سنت کی کتاب اس کے اندر بھی موجود ہے, لہذا اس کو حاصل کر لیں. اور مفتی صاحب نے یہ ارشاد فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے وہ بندے جو گناہ گار ہیں یا گناہ کرتے ہیں جب وہ توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالی اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. البتہ توبہ کی شرائط ہیں, ان شرائط کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے, یعنی اس حوالے سے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم ہو اور پھر وہ نیکی کی طرف آ جائے, نیکیاں کرے. ایسا نہیں کہ توبہ کی پھر گناہ پھر تو. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے توبہ کرنے کے حوالے سے ہمیں یہ ضرور ارشاد فرمایا ہے کہ بتقاضۂ بشریت گناہ ہوتے ہیں تو آدمی توبہ کرنے سے غافل نہ ہو, اس لیے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اب کی توبہ کے بعد موت آ جائے گی اور گناہ کرنے یا نیکی کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا, تو یوں آپ کی موت توبہ پر ہو جائے گی. تو اس لیے جب بھی گناہ ہو جائے بتقاضۂ بشریت تو ہمیں توبہ کرنے سے غفلت نہیں کرنی چاہیے, کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. جی اگلی کال لیں گے.
میرا نام محمد سعیم اقباری ہے, میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ جو گونگے بہرے ہوتے ہیں ان کے نکاح کی اجازت کس طریقے سے دی جائے گی, برائے کرم رہنمائی فرمائیے.
جی خصوصی اسلامی بھائی, نبی بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟
گونگے بہرے اگر خود نکاح کرنا چاہتے ہیں اور نکاح کے لیے ان کا کوئی معروف اشارہ موجود ہے تو اس اشارے کے ذریعے وہ خود بھی ایک دوسرے سے ایجاب و قبول اور نکاح کر سکتے ہیں, اور اگر وہ خود نکاح نہیں کرتے ہیں کسی دوسرے کو نکاح کا وکیل بناتے ہیں تو اسی طریقے سے ان کے جو اشارے ہیں وہ اشارے کی ایک پوری ان کی زبان ہوتی ہے, جس طریقے سے ہم زبان سے بول رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کو اپنی بات سمجھا رہے ہوتے ہیں, اسی طریقے سے وہ اپنے اشاروں کے ذریعے دوسروں کو پوری بات سمجھاتے بھی ہیں اور دوسروں کی بات سمجھتے بھی ہیں. تو دوسرے کسی کو بھی اپنے نکاح کا وکیل بنا دیا جائے اور وہ اس کی طرف سے نکاح کر دیں تو یہ نکاح ہو جائے گا, یا وکیل خود ان سے اجازت لے لے کہ میں آپ کا نکاح فلاں عورت کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں, آپ اس کی اجازت دیتے ہیں تو وہ اس کو اجازت دے دیں تو وہ شخص اپنی وکالت کے ساتھ ان کا نکاح کر دے تو یہ نکاح درست ہو جائے گا.
ماشاءاللہ ہمیں اس حوالے سے بہت پیارا جواب مل گیا. ظاہر یہ بھی ایک پورا طبقہ ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے اور شریعت کے احکام ان پر بھی جاری ہوتے ہیں ظاہر, تو اس حوالے سے جو ایک نکاح کا ایک بہت اہم معاملہ ہے اس کا ہمیں جواب ملا. جی اگلی کال.
ہند گجرات جام نگر سے محمد ساجد اتاری کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا 100 روپے کا کرنسی نوٹ 150 روپے میں بیچ سکتے ہیں؟
کیا فرماتے ہیں؟
دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ احل اللہ البیع وحرم الربا, کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو بیع کو خرید و فروخت کو حلال کیا ہے, سود کو حرام کیا ہے. اب نوٹ کے بدلے نوٹ خریدنا
صحیح,
یعنی اس کی خرید و فروخت جائز ہے, کمی زیادتی کے ساتھ بھی جائز ہے
صحیح,
لیکن اس میں ادھار ناجائز ہوگا. اس میں شبہ یہ آتا ہے کہ جیسے ہم کسی کو قرض دیتے ہیں, جو 100 روپے قرض دیے اور واپسی کہا کہ مجھے آپ نے 150 روپے لوٹانے ہیں, تو یہ تو سیدھے سیدھا سود ہے, قرض والی صورت ہے. لیکن یہ خرید و فروخت ہو رہی ہے, اگرچہ جنس ایک ہے کہ نوٹ دونوں طرف نوٹ ہیں لیکن یہاں قدر نہیں پائی جا رہی, تو ایسی صورت میں کمی زیادتی جائز ہوگی لیکن ادھار ناجائز ہوگی
صحیح.
لہذا کرنسی نوٹ کا تبادلہ جو ہے کمی زیادتی کے ساتھ جائز ہے, جو انہوں نے مثال دی ہے, ادھار ناجائز ہوگا.
ٹھیک ہے جی اگلی کال.
سوال صاحب میرا یہ ہے کہ مطلب قبرستان کی طرف لے کر جا رہے ہیں کندھے کے اوپر, تو اس کا سر آگے ہونا چاہیے یا پاؤں آگے ہونا چاہیے؟
جی نوید بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ قبرستان کی طرف لے کر چلتے ہیں تو اس صورت میں
میت کی تکریم کا تقاضا یہ ہے کہ جب میت کو لے کر جا رہے ہوں تو اس صورت میں اس کا سر آگے کی جانب ہونا چاہیے, جس طرف لے کر جا رہے ہیں اس طرف اس کا سر ہونا چاہیے. اگرچہ اگر مشرق کی طرف لے جا رہے ہیں, ہمارے ملک میں جیسے مغرب کی طرف قبلہ ہے, تو اگر وہ مشرق کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور اس کے پاؤں قبلہ کی طرف بھی ہو رہے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. جس طرف اس کو لے کر چل رہے ہیں سر اس کی اسی طرف ہونا چاہیے.
جی اگلی کال.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کسی شخص نے جرسی یا جیکٹ وغیرہ پہنی ہو تو وہ اپنے امام شریف کا شملہ جرسی یا جیکٹ کے اندر کی طرف رکھے یا باہر کی طرف؟ برائے کرم وضاحت فرما دیں.
کیا فرمائیں گے؟
اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اگر اندر کی طرف بھی ہو تو کوئی حرج, ضروری نہیں ہے کہ باہر نکالے. ہاں اندر کی طرف ہونے میں اس کو پریشانی نہ ہو, یہ دیکھ لے کہ سجدے میں جاتے ہوئے بعض اوقات اس کو وہ کھچ جائے, امام شریف جو ہے نیچے آ جائے, تو اس کی احتیاط کر لیں, باقی شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں.
ٹھیک. جی اگلی کال.
حضور, فرائض ہو یا سنت ہو یا نفل ہو, جس بھی نماز میں پہلی رکعت میں ہم نے سورہ ناس پڑھی تو پھر اس نماز کا کیا حکم ہے؟
جی کیا ارشاد فرمائیں گے نوید بھائی؟
بہتر تو یہ ہے کہ ہر رکعت کے اندر الگ الگ سورت پڑھی جائے, اور خصوصاً فرضوں کے اندر اور وطروں کے اندر اس کا اہتمام کیا جائے کہ ہر رکعت کے اندر الگ سورت پڑھی جائے, اور نوافل کے اندر کوئی اگر ایک ہی سورت پڑھتا ہے تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. اگر کسی نے سورہ ناس پہلی رکعت کے اندر پڑھ لی ہے تو اب اس صورت میں دوسری رکعت میں بھی وہ سورہ ناس ہی پڑھے گا, اب قرآن پاک کی کوئی اور صورت نہیں پڑھ سکتا کہ وہ قرآن پاک الٹا پڑھنے کے زمرے میں آئے گا, تو اب اس صورت میں وہ سورہ ناس ہی دوسری رکعت کے اندر بھی پڑھے.
صحیح. اچھا یہ ارشاد فرمائیں, ایس ایم ایس کا جواب لیں گے, برتھ ڈے منانا, سالگرہ منانا کیسا؟
اگر شرعی اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے مناتے ہیں
جی
اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیک کاٹنا تو کوئی بری بات تو نہیں ہے.
صحیح.
ہاں اس میں جو خرافات ہوتی ہیں, مثال کے طور پر جو ہے وہ گانے بجائے جاتے ہیں,
مخلوط انداز
ہوتا ہے, غیر محرم مرد عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے, بے پردگی ہوتی ہے اور تالیاں بجائی جاتی ہیں وغیرہ, تو ایسی صورت تو جائز نہیں ہے. باقی کوئی اس میں خراب نہیں, اپنے گھر کے افراد ہیں, مہارنی ہیں, ان کے درمیان جو ہے وہ کیک لے آئے, اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی, تو اس میں کوئی حرج نہیں.
بس جہاں ایسا ہوتا ہوگا ورنہ جو انداز ہے سالگرہ منانے کا, باقی وہ گناہوں کا مجموعہ اس کو بنا دیا ہے, اور شاید اسی وجہ سے یہ پوچھتے بھی ہوں گے کہ برتھ ڈے منانا جائز ہے ناجائز, کیونکہ اس میں ناجائز صورتیں بہت آ گئی ہیں. جی اگلی کال لیں گے.
میرا مفتیان کرام سے یہ سوال ہے کہ تین سسٹم ہو تو اس میں سے ایک فوت ہوگی ہو تو اس کا حصے کا کیا بنے گا؟
جی پنڈی سے ہم اس کا جواب لیتے.
تین بہنیں ہوں اور ایک کا انتقال ہو جائے تو اب باقیوں کے حصے کا کیا بنے گا؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ پہلے دیکھنا پڑے گا کہ جس کی وراثت تقسیم ہونی ہے یہ اس کی بیٹیاں ہیں یا بہنیں ہیں, اور اگر اس کی بیٹیاں ہیں تو اس کی زندگی میں فوت ہوئی ہے جو بیٹی فوت ہوئی ہے, یا اس کے فوت ہونے کے بعد فوت ہوئی ہے. اسی طریقے سے اگر اس کی بہنیں ہیں تو کیا فوت ہونے والے کی بیوی موجود ہے, اس کے والدین میں سے کوئی موجود ہے, اور اس کے بیٹے بیٹیوں میں سے کوئی موجود ہے یا نہیں؟ یہ جب ساری تفصیل ملے گی تو پھر انشاءاللہ اس کا جواب دے دیا جائے گا. اس کے لیے قریب کے کسی دارالفتاء اہل سنت میں رابطہ کر لیا جائے, انشاءاللہ تفصیل لے کر اس کا جواب عرض کر دیا جائے گا.
چلے کہ ناظر وراثت کے حوالے سے اور بالخصوص طلاق کے حوالے سے جو بھی آپ کی کال آتی ہے یا ایس ایم ایس آتا ہے, تو ظاہر اس کا مکمل جواب مکمل معلومات کے بعد ہی دیا جا سکتا ہے. البتہ مفتیان کرام پھر بھی کچھ نہ کچھ اس کا کچھ جواب مطلب ارشاد فرما دیتے ہیں, لیکن وہ پوری صورت اسی وقت ہوگی کہ جب دارالفتاء اہل سنت یا کسی سنی عاشق رسول مفتی کے پاس آپ حاضر ہوں گے, وہ آپ سے کئی سوال کریں گے. جس طرح ابھی مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ان کی زوجہ موجود ہیں یا نہیں ہیں, بیٹے بیٹیاں, مزید پورا والدین, تو اس کے بعد ہی اس کا پھر حصہ واضح ہوگا. تو لہذا جو بھی اس طرح کے مسائل ہیں پھر نفسی آپ خود حاضر ہوں اور پھر آپ کو جواب ملے گا. جی اگلی کال لیں گے ہم سلسلے میں, اور آخری کال لیں گے.
ظہیر احمد تاری ٹنڈو مامن خان سے عرض کروں, میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ کوئی اسلام بھائی سفر کر کے کسی اور جگہ جائے اور معلوم نہیں ہو کہ کتنے کلومیٹر وہ سفر طے کر کے آیا ہے تو نماز وہ کیسے پڑھے گا؟
اسی صورت میں وہ معلومات کرے گا.
صحیح.
اور فی زمانہ تو معلومات کرنا معلومات ہو بھی جاتی ہیں, تو اگر وہی ہے جو پہلے تفصیل مفتی صاحب نے بیان کی تھی کہ 92 کلومیٹر سے زیادہ اس نے سفر کیا ہے یا اس ارادے سے وہ گھر سے نکلا تھا, تو ایسی صورت میں یعنی اس نے جانا ہے 92 کلومیٹر, یعنی یہ تو بتایا کہ میں نے کس مقام پہ جانا ہے اور اس کا فاصلہ کتنا ہے, لیکن یہ نہیں پتا کہ اب میں کتنا فاصلہ طے کر چکا ہوں. ان کے سوال کی دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. اگر تو یہ تو بتایا کہ میں نے 92 کلومیٹر سے زیادہ جانا ہے, ٹھیک ہے, تو ایسی صورت میں جیسے ہی اپنے شہر سے آبادی سے باہر ہوگا تو وہ مسافر شروع ہو جائے گا. اگرچہ ابھی 10 کلومیٹر ہی چلاؤ شہر کی آبادی سے جو ہے وہ فنائی شہر سے ہی باہر نکل گیا ہے, تو ایسی صورت میں وہ مسافر ہے.
صحیح.
اب وہ جو ہے وہ قصر نماز پڑھے گا.
صحیح.
اگر یہ صورتحال ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ جہاں میں جا رہا ہوں وہ کتنے کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, تو پہلے معلومات کر لیں.
صحیح.
کسی جاننے والے سے جو جانتا ہو تو اس کے مطابق پھر عمل کرے.
مدیچر کے ناظرین سلسلہ ہوا, بہت اہم گفتگو ہوئی, بہت سارے ہم نے مسائل سیکھے. میں دونوں مفتیان کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مزید ان کے علم و عمر میں عمل میں برکت عطا فرمائے. جو سلسلہ ہم نے دیکھا, جو مسائل سنے سیکھے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں, یہ حکم مبین ہے, ہم کو رب سے ملا ہے, چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو, چلو